سيدنا محمد وآل محمد
صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
عجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بردي الدرود بجاء محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
زین محترم, کوشش ہماری یہ ہوگی آج کے پروگرام کے لیے کہ ہمارا بولنے کا دورانیہ اور کم رہے اور آپ جو سوالات کرتے ہیں اس کے اوپر اور زیادہ انحصار بڑھے. اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کو آگے بڑھائیں, ایک دفعہ پھر یاد دلاتا چلوں کہ ان پروگرامس کا ہدف یہ تھا کہ لوگوں کے اندر پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ایک اویئرنیس کریٹ ہو, ایک آگہی ہو, ان مسائل کو غور سے دیکھیں, ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور حتی الامکان کوشش یہ رہے کہ ایک انالیسس کی مدد سے انالیسس کرنے کے رولز ان کے ہاتھ میں آ جائیں تاکہ وہ خود انالیسس کر سکیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک قسم کی پریکٹس ہے کہ ہم انجام دے رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر آپ ان اصولوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ذہن میں خود اصول وضع کریں گے اور ان کو دیکھتے ہوئے آپ کے پاس انالیسس کی طاقت ہوگی, اس سے آپ کی پریڈکشن اسٹرانگ ہو جائے گی, آپ پریڈکشن کر پائیں گے, سمجھ پائیں گے معاملات کیوں پیش آ رہے ہیں, کیسے پیش آ رہے ہیں. انالیسس میں مختلف اصول کار فرما رہتے ہیں اور معمولاً جو بنیادی ترین اصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سیاست معمولاً اپنے اصلی چہرے کو آشکار نہیں کرتی. میں کئی دفعہ یہ بات دہرا چکا ہوں کہ سیاست میں معمولاً جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ بلیک اور وائٹ نہیں ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ گرے ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ ان کا رنگ تبدیل ہوا ہوا ہوتا ہے. آپ کو تبدیل ہوئے رنگ کے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے کہ اصل واقعہ کیا ہو رہا ہوگا, کس طریقے سے ہو رہا ہوگا. آپ نے دو تین خبریں ایک ساتھ دیکھیں, میرے خیال میں شاید پاکستان میں جو قانون کے تبدیلی کے سلسلے میں خبر تھی وہ پریزنٹیشن میں شاید نہ آئی ہو چونکہ وہ ابھی سینٹ میں گیا ہے پارلیمنٹ سے ہوتے ہوئے, لیکن یہ کہ ایک انتہائی اہم خبر ہے کہ پاکستان میں مثلاً قانون تبدیل ہونے کی طرف جا رہا ہے اور وہ ساری طاقتیں ان آفیشیل آفیشیل جو کچھ بھی آپ سمجھیں صدر کے پاس تھیں وہ سب شفٹ ہو کر پرائم منسٹر کی طرف اور پارلیمنٹ کی طرف جانے والی ہیں. اب یہ ایک اہم خبر ہے اور اس سے چند ہفتے پہلے آپ نے ایک اور خبر سنی ہوگی اور اس پریزنٹیشن کے اندر وہ موجود تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوا, اس کے لیے وزیر خارجہ اور پاکستان کے آرمی کے چیف دونوں امریکہ گئے اور انہوں نے وہاں پر ہیلری کلنٹن کے ساتھ اہم مذاکرات انجام دیے. اب یہ ہے کہ نیکسٹ کیا ہے, نیکسٹ یہ ہے کہ قانون تبدیل ہونے والا ہے, قانون تبدیل ہو جائے گا صدر کی طاقتیں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گی اور اس صورت میں وہ جو جس کو یہ لوگ 1973 کے آئین پر واپسی قرار دیتے ہیں اور اس کے لیے آج آپ نے کافی اخباروں کے اندر مبارکبادیں بھی پڑھی ہوں گی. بعض اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ اصل ایشو کیا ہے, اصل کیا ہے, ٹھیک ہے یہ سب باتیں تو ہو گئیں کہ آپ ادھر سے ادھر آ جائیں گے ادھر سے ادھر آ جائیں گے, آخر میں کیا ہونا ہے اور یہ سب کیوں ہو رہا ہوگا. ہماری بنیاد پہ ابھی تک کوئی ضرب نہیں لگ رہی, یعنی ہماری بنیاد یہ تھی کہ جب موجودہ صدر آئے تھے تو ہم نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ جو کوئی بھی ان کو لایا ہے وہ ملک کے اندر کیوس دیکھنا چاہتا ہے, ملک کے اندر افراتفری دیکھنا چاہتا ہے. تقریباً سب کو یقین ہے کہ یہ مستقل پیمانوں پر نہیں ہیں, سب کو یقین ہے کہ یہ فور دا ٹائم بینگ ہیں. اب ان کی مہارت اس کے اندر ہے کہ یہ اپنے ٹائم کو کتنا آگے گھسیٹ سکیں, کہاں تک گھسیٹ سکیں. اچھا, ان کی اسٹریٹجی بہت کلیئر ہے, وہ یہ کہ مجھے یہاں چھوڑ دو پھر جو کچھ لینا ہے لے لو, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں چھوڑ دو تو کیوں چھوڑ دو, ان کا ہدف کیا ہے. ابھی تک جو بات سمجھ میں آئی ہے, مختلف لوگوں کی مختلف مینٹیلیٹی ہوتی ہے, کچھ لوگ طاقت چاہتے ہیں اپنی شخصیت کو لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے, کچھ لوگ طاقت چاہتے ہیں چونکہ ان کو طاقت میں مزہ آتا ہے, کچھ لوگ طاقت چاہتے ہیں دولت جمع کرنے کے لیے. اب تک جو ان کے بارے میں بات سمجھ میں آئی ہے وہ دوسری والی ہے. اب تک یہ سمجھ میں آیا تو زیادہ سے زیادہ ٹائم یہاں پر گزارنا چاہ رہے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارتے ہوئے زیادہ سے زیادہ بڑھاپے کے سہارے جمع کرنا کی کوشش کر رہے ہیں اچھے لفظوں میں. تو اب صرف یہ ہے کہ ان کا بڑھاپا کتنا لمبا ہوگا, ان کو سہارا کتنا چاہیے, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. بہرحال وہ اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ وسائل جمع کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس چکر میں ہو یہ رہا ہے کہ جہاں کہیں کوئی ایسی جگہ پہنچتی ہے کہ بھائی اب اگر اسٹینڈ کریں تو اترنا پڑے گا, تو وہ اسٹینڈ نہیں کرتے, وہ مفاہمت کر لیتے ہیں تاکہ معاملے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیا جائے. اچھا اب آگے بڑھتے بڑھتے یہاں پر بات آ گئی کہ اب آپ یہ کریں جس میں آپ کی طاقت چلی جائے گی. انہوں نے قبول کر لیا, اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو ریپوٹیشن اچھا ہو گیا, تھوڑا بہت جو لوگوں کی نظروں میں تھوڑی بہت بھی نہیں تھی وہ تھوڑی سی بن گئی, اور اس میں کچھ تعریفیں بھی ہوئی ہیں, آپ نے اخباروں کے اندر دیکھا ہوگا, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی مخالفین اور حامیوں نے کچھ تقریریں کی ہیں اس قسم کی. ایٹ دی اینڈ ہوگا کیا, جانا تو ہے, یہ تو کنفرم ہے کہ جانا ہے, صرف یہ ہوگا کہ اب اکھاڑ پچھاڑ شروع ہونی چاہیے. میرا اپنے خیال ہے ایک دفعہ یہ قانون طے ہو جائے اس کے بعد اکھاڑ پچھاڑ شروع ہونی چاہیے, معاملے کو آگے پیچھے ہونا چاہیے, یعنی اب تبدیلی کا ٹائم آنا چاہیے. میرا اپنے خیال ہے اس قانون کی تصویب ہونے کے کچھ عرصے کے بعد پھر تبدیلی کا عمل شروع ہونا چاہیے. بہرحال یہ وہ چیزیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں, باقی کہاں تک پہنچیں گی اس کو تو ہم اور آپ دیکھ ہی لیں گے انشاءاللہ. ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ بہت سارے آبجیکٹیوز جو حاصل ہونے تھے وہ سب کے سب اس ٹائم میں حاصل ہو رہے ہیں جس ٹائم میں یہاں پر ہیں, چاہے وہ بین الاقوامی سطح پر تھے چاہے وہ پاکستان کی سطح پر تھے. من جملہ وہ تمام چیزیں جو پبلک کے اوپر غیر معمولی دباؤ کا سبب بن سکتی تھیں وہ سب بھی حاصل ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے اداروں کا ایک بہت بڑا دباؤ تھا وہ یہ کہ پبلک کو جتنا بھی آپ نے سبسڈی دی ہے, یعنی پبلک کو رعایتی قیمت دی ہے, وہ ساری رعایتی قیمت واپس لی جائے. اب مثال کے طور پر آپ جو بجلی جلا رہے ہیں یہ بجلی اس نرخ سے کہیں کم پہ آپ خرید رہے ہیں جس نرخ پہ بن رہی ہے اور تقسیم کی جا رہی ہے, اور اس میں گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کے اندر پیسے ایڈ کر رہے ہیں, پیسے کچھ لگا رہے ہیں. اچھا ایسا کیوں لگانا پڑ رہا ہے, یعنی جو معمولاً جو بجلی اس وقت میں اور آپ خرید رہے ہیں وہ خود بھی سستی نہیں ہے, معمولاً بجلی کی بل نے ہماری کمر توڑی ہوئی ہے. اس پر ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں ہم اس میں ابھی تو پیسے شامل کر رہے ہیں تو آپ کو سستی پڑ رہی ہے, ورنہ یہ تو بہت مہنگی ہے. کیوں ایسا ہے, بہت سادہ سی بات ہے, 38% لائن لاس کلیم کیا جا رہا ہے, 38% لائن لاس, یعنی اگر پیچھے سے 100 آ رہی ہے تو 38 کا تو بل آ ہی نہیں رہا ہے, بل آ رہا ہے صرف 62 کا. اب ظاہر ہے وہ جو 62 لوگ بل دے رہے ہیں وہ ان 38 کا بھی دے رہے ہیں, تو وہ تو آپ کے کھاتے میں آئی گیا, تو اب آپ بل, آپ صرف اپنا بل پے نہیں کر رہے ہیں, آپ تقریباً 1.5 گھر کا بل پے کر رہے ہیں اپنے جیسے. اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو بنائی جا رہی ہے بجلی وہ بھی ایک ایسے سسٹم کے اندر بنائی جا رہی ہے جس کی گٹی میں کرپشن پڑا ہوا ہے, گٹی میں کرپشن پڑا ہوا ہے. یعنی اگر یہ ایک گلاس کسی ایک انسان کی 2 گھنٹے کی پیاس بجھانے کے لیے کافی ہو تو اس سسٹم کو 5 گلاس چاہیے, وہ چلی ایسے رہا ہے. تو دو چیزیں جو مصیبت میں پڑی ہوئی ہیں, ایک تو یہ کہ سسٹم کرپٹ ہے, جو وہاں سے بنا رہا ہے بجلی وہ سسٹم کرپٹ ہے, دوسرا یہ کہ وہ لائن لاس کر رہا ہے اور وہ جو کھانچے اس نے بنائے ہوئے ہیں. اچھا یہ لائن لاس لیگل لائن لاس ہے, لیگل لائن لاس ہے, یعنی آپ چلے جائیے بہت سارے علاقوں میں, اگر آپ تصویریں لینا چاہیں تو سینکڑوں تصویریں مل جائیں گی آپ کو کنڈوں کی, ایک کنڈے کی نہیں سینکڑوں کنڈوں کی, جو ایک ایک جگہ جمع ہوئے ہوئے ہوں گے پورے کراچی میں, جو کوئی موو کرتا ہے اس کو ایسے مناظر جگہ جگہ نظر آتے ہیں. اچھا اب سوال یہ کہ کے ایس سی کی اتھارٹیز کو نظر نہیں آتے کیا یہ؟ نہیں نظر آتے ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے پھر؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, ایک ایک کنڈے کے اوپر پیسہ لگا ہوا ہے, وہ پیسہ نیچے سے اوپر تک تقسیم ہو رہا ہے. تو بھائی یہ جو آپ میرے گھر پر آئے بجلی کا کنیکشن کاٹنے کے لیے کہ اگر میں نے بل نہیں دیا تو آپ کو یہ الیگل کنیکشن ہزاروں لاکھوں نظر نہیں آ رہے, اور اگر کسی کو نظر نہیں آ رہے تو کل چلا جائے گلشن مہمان کی طرف جاتے ہوئے مل جائیں گے, کس جگہ نہیں ملیں گے, ہر جگہ مل رہے ہیں. تو بھائی جو کسی کے گھر پر بل پے نہ ہونے کی وجہ سے کاٹنے آ رہے اس کو وہ کنڈے نظر نہیں آ رہے, نظر آ رہے ہیں, اس پہ ایکسٹرا بھی پے ہو رہا ہے, لیکن اس کی جو بجلی ہو رہی ہے وہ میری پاکٹ سے جا رہی ہے. اس پر کوئی لائن مین کما رہا ہے، اوپر بھی پہنچا رہا ہے، صرف میٹر پے نہیں ہو رہا ہے. اور میٹر پے نہ ہونے کی جو بجلی ہے وہ کون پے کر رہا ہے؟ وہ میرے جیسے لوگ پے کر رہے ہیں، جو میرے اور آپ کے جیسے لوگ جو بل پے کر رہے ہیں. تو یہ بجلی اتنی مہنگی نہیں ہے. یہ دو ڈرامے ہو گئے، ایک تو انفیشنٹ سسٹم، دوسرا لائن لاس. اب تیسرا مسئلہ، غلط ڈیسیشنز. غلط ڈیسیشنز، مثلا چھوٹی سی ایک بات میں نے کہیں اور بھی عرض کی تھی، یہاں پہ بھی عرض کرتا چلوں اور اس کا سمری میں نکالتا ہوں. وہ یہ کہ صاحب آپ نے رینٹل پاور پلانٹس لیے ہیں، اچھا بڑی عجیب عجیب کام ہو رہے ہیں. مثلا ایک پاور پلانٹ آیا ایک شپ کے اوپر، وہ شپ پاکستان کے ایک پورٹ پہ لگی ہوگی، وہ وہاں سے بجلی سپلائی کرے گی، اور بجلی سپلائی کرنے کے بعد یہ کرائے کی بجلی ہوگی اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان اس سے وہ خریدے گی. اچھا مثلا یوں سوچ لیجیے، میں ایسی سادہ سمجھانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اپنا بجلی گھر ہو اور آپ اپنی بجلی بنائیں تو وہ 6 سینٹ پر یونٹ پڑے گی، ان سے ہم 16 کی لیں گے، 16 کی، صحیح ہے. اچھا اور ایک اور مشکل بات یہ ہے کہ آپ کا جتنا بھی ایگریمنٹ ہے کہ آپ مثلا 10 سال میں اتنی بجلی ہمیں بیچیں گے، اس کی جتنی بھی مالیت ہے کہ مثلا فلاں کمپنی نے 10 سال مجھے بجلی بیچی، تو اس کے فرض کریں 100 روپے بنے، 14 روپے میں ایڈوانس میں بھی پے کروں گا. اب پاکستانی گورنمنٹ 16 روپے پہ خریدے گی، 16 سینٹ کے اوپر، اور 14% آف دی کانٹریکٹ منی ایڈوانس میں پے کرے گی. اب دیکھیں کتنے مزے آ رہے ہیں رینٹل پاور پلانٹس کو. اچھا مزے کی بات ایک اور بھی ہے اس میں، ہمارے پاس پاور جنریشن کیپیسٹی نہیں ہے. کیپیسٹی ہے، پاور پلانٹ بند ہوئے ہیں، پاور پلانٹ بند ہوئے. آپ جامشور پاور پلانٹ چل جائیے، برابر میں بند ہوا ہوا، بہت سارے یونٹس بند ہوئے ہیں. اچھا یہ جو بند ہوئے ہیں کیوں بند ہوئے ہیں؟ ان میں کسی میں مینٹیننس کا مسئلہ ہے، کسی میں اس میں پرزے چاہیے جو پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس وجہ سے بہت سارے پاور پلانٹس بند ہوئے ہیں. اچھا ان پاور پلانٹس کو دوبارہ رننگ لانے کے لیے، تاکہ یہ 6 سینٹ فی یونٹ بجلی بنائے، کتنا پیسہ چاہیے؟ اس 14% سے کم ہے. تو کس دنیا کی عقل کے تحت آپ 14% پے بھی کریں، 16 سینٹ پہ خریدیں بھی، اور یہ رینٹل ہے آپ کے اپنے بھی نہیں ہیں. یہ صرف ایک حکمت کے تحت ہے کہ کسی نے یہ کانٹیکٹ کروا کر بیچ میں کچھ پیسے بنانے ہیں، وہ بنا لے گا، اور آپ اور میں سر پیٹیں گے. کیوں سر پیٹیں گے؟ ظاہر ہے جب 16 سینٹ کے اوپر بجلی خریدیں گے تو پھر میرے اور آپ کے گھر میں کیا ہوگا اور انڈسٹری میں کیا ہوگا، وہ خدا جانتا ہے کیا ہوگا، وہ ہم اور آپ برداشت کریں گے. مثلا کسی کا بچہ نہیں پڑھے گا، کسی کی نیوٹریشن کھانے پینے کی چیزوں میں کمی آئے گی، کسی کا ملنا ملانا کم ہوگا، ان کی بلا سے بجلی کا بل پے ہونا چاہیے، صحیح ہے. اچھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بجلی کے بل میں پیسے لگا کے آپ کو دیتے، اس وجہ سے بل کم آتا ہے. تو میں نے تین آپ کو ڈرامے بتا دیے کیوں تین ڈراموں کی وجہ سے بجلی کا بل اتنا ہائی ہوگا. ایک انفیشنٹ سسٹم، دوسرا لائن لاس جو خود ایک کرپشن، اور تیسرا ڈیسیشنز میں کرپشن، کہ یہ ڈیسیشن جو آپ نے کیا یہ غلط ڈیسیشن ہے، بالکل کرپٹ ڈیسیشن ہے. ان تین ڈیسیشنز کے نتیجے میں بجلی کی مالیت بہت زیادہ بن رہی ہے، صحیح ہے. اب یہ جو زیادہ مالیت ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم اس پہ پیسے لگا کے آپ کو دیتے ہیں تاکہ یہ کم ہو جائے، صحیح ہے. یہ جو لگا کے دیتے ہیں، یہ ورلڈ بینک کا اصرار ہے کہ یہ آپ نکال دیجیے، یہ آپ لگا کے مت دیں. کیونکہ آئی ایم ایف کی تو اور ورلڈ بینک کی ایک سادہ لوجک ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی انکم ہے اس سے زیادہ خرچہ آپ نہیں کریں. اب آپ کی انکم کم ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹیکسز سے پیسے زیادہ نہیں آ رہے، تو اب آپ زیادہ خرچہ نہ کیجئے، زیادہ خرچہ نہ کیجئے. جو گورنمنٹ کو آپ پبلک کو آپ سبسڈیز دے رہے ہیں، یہ آپ مت دیجئے. وہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہوا ہے 2 سال کا، 2 سال کے اندر ساری سبسڈیز ختم ہونی ہے. جتنا پیسہ گورنمنٹ لگا رہی ہے، گندم میں لگا رہی ہے، مثلا بجلی کے اندر لگا رہی ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اچھا ابھی میں ایک پیپر پڑھ رہا تھا، اس کہیں رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ یہ 6% اضافہ اس مہینے ہونا تھا، 6% اضافہ بجلی کے نرخوں میں اس مہینے ہونا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی ابھی بجٹ آنے والا ہے، پبلک ویسے ہی بولائی پھر رہی ہے، 6% اور اضافہ کر دیا تو گالیاں بہت زیادہ پڑیں گی، 3 مہینے کے لیے پوسٹ پون کر دو. اچھا جو آپ نے 3 مہینے کے لیے پوسٹ پون کیا، وہ کیسے پوسٹ پون کر لیا بھائی؟ اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ورلڈ بینک نے تو ایک ایک آپ کے ڈیسیزن کے اوپر انگلی رکھی ہوئی ہے کہ آپ ہل نہیں سکتے اپنی جگہ سے. کہا اس کو ہم، یعنی بے شرمی کی حد ہوتی ہے. گورنمنٹ منسٹر کہہ رہا ہے وہ ہم ورلڈ بینک کو سیٹسفائی کر لیں گے. وہ کس طرح کریں گے؟ اس نے کہا کہ ہمارے پاس 26 ارب روپے پڑے ہیں جو ہم نے گندم کی سبسڈی میں دینے تھے، وہ ہم پبلک کو نہیں دیں گے اس دفعہ، وہ ہم اٹھا کر یہاں دے دیں گے. گورنمنٹ منسٹر، گورنمنٹ آف پاکستان اپنی پبلک کو ریلیف دینے کے لیے اوپنلی کہہ رہی ہے ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اوپر پہلے اس کو راضی کرنا پڑے گا. راضی کرنے کے لیے ہم نے مد نکالی ہے. کہاں سے مد نکالی ہے؟ وہ جو گندم میں دینی تھی وہ ہم یہاں دے دیں گے. مسئلہ ختم ہو گیا. اب آپ کے سامنے دو انتخاب ہیں, یا پنکھا چلا لیں یا روٹی کھا لیں. تو آپ روٹی تھوڑی سی کم کھا لیجیے گا, پنکھا بھی تھوڑا سا کم چلا لیجیے گا, دونوں میں مسئلہ حل ہو گیا آپ کا. صحیح, اس طرح سے یہ گورنمنٹ چل رہی ہے, اس طرح سے گورنمنٹ. تو جتنے سخت فیصلے ہونے تھے وہ سب ہو رہے ہیں, آہستہ 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 سارے سخت فیصلے ہو رہے ہیں. اچھا سوال ایک عجیب و غریب ہے, پبلک روڈ پہ کیوں نہیں آ رہی, پبلک کب تک برداشت کرے گی؟ اب مثال کے طور پر کراچی اس معاملے میں ابھی بھی خوش قسمت ہے, یقین فرمائیے. آپ اس بات کو شاید ابھی احساس نہیں کر پا رہے, آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں جو ایوریج لوڈ شیڈنگ ہے, مثلا میرے علاقے کے اندر 3 سے 4 گھنٹے ایوریج لوڈ شیڈنگ ہے, کنفرم لاہور کے اندر 8 گھنٹے ہے. صحیح ہے, اور چھوٹے شہروں میں سے بعض کی رپورٹ میرے پاس ہے کنفرم 12 گھنٹے ہے. صحیح, تو آپ تو بہت خوش قسمت ہوئے, آپ کے پاس زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. لیکن صرف ایک مشکل ہے, آج ایک ٹیکسٹائل یونٹ چلانے والے ایک دوست میرے پاس آئے ہوئے تھے, میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے, کہنے لگا بھائی یہ ہے کہ اب تو بہت ہو گئی, اب یہ وائنڈ اپ ہو جانا چاہیے, اب مسئلہ بہت خراب ہو گیا. میں نے کہا بھائی کیوں, کہنے لگا بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسٹائل یونٹ چلانا ہے, یہ آپ کا بجلی سے چلے گا, اب بجلی ہے ہی نہیں آپ کے پاس. اچھا آپ بجلی نہیں ہوگی تو آپ جنریٹر چلائیں گے, جنریٹر آپ چلائیں گے تو گیس پہ چلائیں گے, اب گیس جو ہے وہ خود ختم ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ نے بڑے کنیکشن گیس کے دینے بند کر دیے, بڑے کنیکشن دینا بند کر دیے. اب کوئی پاور پلانٹ اگر چاہے کہ گیس پہ چلے تو وہ ہرگز نہیں چل سکے گا. ٹھیک ہے, پنجاب میں تو گیس اور بجلی دونوں کی لوڈ شیڈنگ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, تو گیس پہ وہ ویسے ہی نہیں چلا پائے گا. ڈیزل جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور اگر وہ ہو گیا جو سب کو نظر آ رہا ہے ایران کے ساتھ ٹینشن وینشن, تو پھر تو ڈیزل کا کچھ نہیں پتا کہ کہاں پہنچے گا. تو کہنے لگا بھائی پاور آئے گی کہاں سے, بجلی کا یہ عالم ہے, ڈیزل آپ کے پاس اس مصیبت میں, گیس آپ کے پاس ہے ہی نہیں, تو اب آپ چلائیں گے کیسے, یہ ہوگا کیا سب؟ تو اس خاطر بہتر کام یہ کہ آپ اس کو وائنڈ اپ کریں, کوئی اور چیز جو سمجھ میں آتی ہے اس کام کو شروع کرنے کی کوشش کریں. یہ صورتحال ہے, یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, پبلک روڈ پہ کیوں نہیں آ رہی, کس امید پر آئے, کس کے پاس جائے, کس کے پاس جا کر کہے کہ بھائی ہماری یہ مشکل ہے اس کو حل کرو, کس کے پاس جائے, مثلا ججز کے پاس جائے, کورٹ میں جائے. وہ ایک ڈرامہ ہو چکا ہے, بہت ڈرامے ہو چکے ہیں, آپ کوئی اعتماد نہیں کر سکتا نا. مثلا میڈیا کے پاس جائے, ابھی میں چند دن پہلے ایک یونیورسٹی میں اسپیچ کرنے گیا, وہاں میں نے کچھ چیزیں ادھر ادھر کی باتیں کی, تو ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹ نے کہا کہ بھائی یہ باتیں آپ میڈیا پہ کیوں نہیں کرتے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی پاکستان, میں نے اس سے کہا ذرا خاموشی سے سن لو, میں نے کہا کہ پاکستان میں بلیک میلرز کے اوپر جو ٹاپ پہ ہوتا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے, کبھی وہ بلیک میلر ٹاپ پہ ہوتا ہے, کبھی یہ بلیک میلر ٹاپ پہ ہوتا ہے. اس وقت ٹاپ پہ میڈیا ہے, سب بلیک میلر اس کے سامنے اس وقت دبے ہوئے ہیں. ہاں بعد میں ٹرن چینج ہوگی, کوئی اور آ جائے گا, اس وقت آن ٹاپ بلیک میلنگ میں میڈیا آیا ہوا ہے. تو وہاں جا کے آپ کو کیا ملنا ہے, آپ کسی اور گیم میں پھنسیں گے. پھر یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پبلک ختم ہو گئی, پبلک کا ارادہ. اب ان کے سامنے صرف ایک کوشچن رہ جاتا ہے, وہ اس بات پہ پریشان نہیں ہوتے کہ مثال کے طور پر مصیبت کیا آئے گی, وہ صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس مصیبت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اب وہ اس مشکل میں نہیں پھنستے کہ اس مصیبت کو روکنا کیسے ہے, وہ کہتے ہیں چلو آ گئی ختم ہو گیا معاملہ, اب ڈیل کیسے کرنا ہے اس کو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ معاملات ہاتھ میں نہیں ہیں. اچھا یہ بھی ایک حد تک چلتا ہے, ایک حد تک چلے گا, اس کے بعد کبھی نہ کبھی پبلک آ جائے گی میدان میں. پبلک کی بھی حد ہوتی ہے نا, یعنی آپ مثال کے طور پر کچھ نہیں دے رہے, پریشان پہ پریشانی, 10-10 12-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کب تک برداشت کرے گی اب آپ, ایک حد ہوتی ہے, تو ایک حد کے بعد میدان میں آنا ہے. اچھا انہوں نے ایک اور کام بھی کیا ہے, مجھے یقین ہے یہ تو اتنے عقل مند نہیں ہیں, لیکن انٹینشنلی یہی کر رہے ہیں, انہوں نے ڈیلیبریٹلی اسٹیٹسٹکس لے کے نہیں کیا ہوگا. انہوں نے کیا کیا ہے کہ جس علاقے میں پبلک کے روڈ میں آنے کا امکان ہے اس کو نسبتاً زیادہ بجلی دی ہے, اور جس علاقے میں پتا ہے کہ یہ لوگ روڈ پہ نہیں آ سکتے وہاں مار دیا ان کو, وہاں انہیں قتل کر دیا. یہ حرکت کی ہے, ان کو پتا ہے کون سی پبلک روڈ پہ آئے گی, ان کو پتا ہے ادھر کوئی گڑبڑ ہوئی یہ پبلک آ جائے گی روڈ پہ, اور ادھر وہ گڑبڑ ہوئی نہیں آئیں گے. تو انہوں نے دیہاتی علاقوں کو تو 12-14 گھنٹے میں پیس دیا ہے. ایک دفعہ میں ماتلی گیا تھا, وہاں پہ پچھلے سال میرے خیال میں گرمی کا وقت تھا, لائٹ گئی ہوئی تھی حسب عادت, تو میں نے پوچھا بھائی کتنی دیر کے لیے جاتی ہے, کہنے لگا 18 گھنٹے. یقین مانیے 18 گھنٹے. کہنے کا بھائی سننے میں غلطی ہوئی شاید. کہنے کا نہیں, 16 سے 18 گھنٹے جاتی جاتی, یہ عالم ہے. یہ ماتلی میں خود گیا تھا, صحیح. اس کے بعد فیصل آباد سے آگے ایک علاقہ تھا, بہت اچھا یاد نہیں آ رہا نام کیا تھا, شاید قائم بھروانہ نام تھا. وہاں میں نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا 14 گھنٹے جاتی ہے, 14 گھنٹے جاتی ہے. تو چھوٹے علاقے تو پس گئے, اب بچے وہ علاقے جن کے اندر کچھ دم خم ہے. مثلا آج ایسی لاہور میں دکھا رہے تھے کہ لوگ روڈ پہ آ گئے, یہ ہوا, یہ نان سیریس آنا ہے. خدا نہ کرے ایک وقت آئے گا جب یہ پبلک روڈ پہ کھڑی ہوگی, اس وقت مصیبت ہے, اس وقت سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. اچھا, مجھے اس بات کا بہت زیادہ خدشہ ہے کہ جلدی نہیں ہوگا, لیکن ہوگا تو بہت برا ہوگا, ہوگا تو بہت, چونکہ انسٹرومنٹ سارے ختم ہو گئے نا. اس ملک کے اندر کنٹرول کے انسٹرومنٹ ٹوٹ گئے ہیں سارے. اب خدا نہ کرے اگر کیوس ہوا, وہ بہت برا ہوگا. وہ اچھا نظر بھی آ رہا ہے کہ صورتحال اچھی نہیں ہے, بس یہ ڈراما جب تک چل رہا ہے چل جائے. جس دن خراب ہونے پر آیا, نعوذ باللہ تعالی, پھر بہت خراب ہوگا. مثلا میں خراب ہونے کو کیا سوچتا ہوں, مثلا یاد ہے مجھے بچپن کے زمانے میں کبھی کبھی سیلاب آتا تھا. اب تو خیر پانی نہیں آتا تو سیلاب کہاں سے آئے گا. پہلے ایک زمانہ تھا جب سیلاب آتا تھا تو فصلیں خراب ہو جاتی تھیں. جب فصلیں خراب ہو جاتی تھیں تو مشکل پڑ جاتی تھی, صحیح. اب ریورس ہو گیا, اب پانی نہیں آتا تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں, صحیح. خدا نہ کرے کوئی بھی ڈرامہ ہوا, کوئی بڑی مشکل آ گئی, تو ہمارے پاس جھیلنے کو کچھ نہیں ہے. مجھے صرف اس بات کا ڈر لگا رہا تھا, خدا نہ کرے کوئی بڑی مصیبت آ گئی. ایک الحمدللہ کوئی بڑی مصیبت خدا نہیں بھیج رہا اس قوم کے اوپر کہ یہ ویسی ہی اتنی پسی ہوئی ہے. تو بقول کسی صاحب کے, پاکستانی سارے جنت میں جائیں گے. کیوں بھائی؟ کہنے کا یہ ویسے ہی اتنے پس گئے کہ اب ان کو مزید جہنم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ روڈ شیڈنگ میں, اس میں, اس میں بہت پس چکے ہیں بےچارے. تو ان کو ٹھیک, خدا ویسے ہی جنت میں بھیج دے گا کہ بھائی تم لوگ تو مارے کوٹو ہو, باقیوں کا حساب کرنا پڑے گا. تو ویسے ہی اتنی بری حالت ہے, اور ذرا سا کوئی جھٹکا وٹکا پڑ گیا تو نہیں معلوم یہاں پہ کیا مصیبت آئے گی. بہرحال یہ مسائل جو ہیں وہ پاکستان کے فی الحال چل رہے ہیں, اور صورتحال جو ہے وہ بس اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ یہ صورتحال کسی طریقے سے خدا ہی بہتر کر دے, کیونکہ ابھی اور کوئی آثار نیچے زمین کے اوپر بہتری میں ہوتے ہوتے نظر نہیں آ رہے فی الحال. بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ.
چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں بین الاقوامی سطح پر. میں نے کہا تھا کہ میں زیادہ نہ بولوں, اس لیے میں بس چند منٹ اور بول کر اس کو اختتام پذیر کرتا ہوں. چھوٹی چھوٹی خبریں, جیسے اسرائیل کا مسئلہ ہے, اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں تھوڑا ٹینشن آیا ہوا ہے, اور ادھر سے امریکہ اور ایران کے معاملات کے اندر کافی حد تک مسائل خراب ہوئے ہیں. ایک جو ڈیولپمنٹ خطرناک ہوئی وہ یہ کہ چائنا نے بھی اس مذاکرات میں شرکت کرنے پر تیاری کا, آمادگی کا اظہار کر دیا, جن کا ہدف ایران پر مزید پابندیاں لگانا تھا. اس اعتبار سے ماحول تھوڑا سا دوبارہ گرم ہونے کی طرف گیا ہے. اچھا, ہماری جو پرانی داستان چل رہی ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے, ہمارے خیال میں یہ ریڈ زون ہے. اب جسے ہم کراس کر رہے ہیں, اپریل شروع ہو چکا ہے, ہمارا ریڈ زون شروع ہو چکا ہے. ہمارا ریڈ زون شروع ہوگا اپریل سے لے کر 10ویں مہینے تک, ستمبر اکتوبر تک ریڈ زون ہے. اس ریڈ زون میں سب کچھ ہونا ہے ہمارے خیال میں, صحیح ہے. اللہ کرے کہ سب غلط نکلے, اللہ کرے کہ کچھ نہ ہو, صحیح گزر جائے سب کا سب, لیکن ہمارے خیال میں یہ ریڈ زون ہے, یہ ہمارے خیال میں ریڈ زون ہے. لہٰذا ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے, 3 مہینے تک اس پروگرام کو سسپینڈ کریں گے. 3 مہینے تک اس پروگرام کو سسپینڈ کریں گے, 3 مہینے بعد دوبارہ ملیں گے. اب بار بار داستان کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب آپ خود حالات کو کافی سن چکے ہیں اور کافی دیکھ چکے ہیں. اب آپ پک کیجئے اور پوائنٹر لے کر یہ دیکھتے رہیے یہ جا کہاں رہے ہیں سارے, یہ حالات کس طرف بڑھ رہے ہیں. ایران بہت اسٹریٹ اور کلیئر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نہ صرف یہ کہ اپنے پروگرام سے دست بردار نہیں ہوں گے بلکہ ہم پیش رفت کریں گے, جس نے جو کرنا ہے وہ کرتا پھرے. امریکہ کے اندر, بین الاقوامی نظام کے اندر جنگ کی کوئی طاقت نہیں ہے, بین الاقوامی نظام کے اندر جنگ کی کوئی طاقت نہیں ہے, بین الاقوامی سامراجی نظام کے اندر اس میں جنگ کی کوئی طاقت نہیں, نہ اکنامک فیلڈ کے اندر یہ لوگ جنگ کر سکتے ہیں, نہ ملیٹنٹ آبزرورز کے مطابق کوئی جنگ ہو سکتی ہے اس وقت, نہ امریکہ کا کوئی اندرونی ماحول ایسا ہے جس میں کسی جنگ کا کوئی امکان ہو. تو بظاہر جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے اور کلیش بڑھ رہا ہے, بس کلیش بڑھ رہا ہے، مصیبت یہ ہے. ادھر امریکہ کی صورتحال وہ سب کے سامنے، تقریباً ہر چیز وہاں پر ختم کے اوپر ہے. جو چھوٹے چھوٹے اور ممالک ہیں، دبئی کا تذکرہ ہی فضول ہے. اب میں دبئی کے بارے میں زیادہ نہیں بولتا، وہ دبئی والے بےچارے بہت ویسی مشکلات میں بہت پھنسے ہوئے ہیں، مزید بولنے کا کیا فائدہ. بلڈنگز کھڑی ہیں، میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں البتہ، کہ بھائی یہ ان بلڈنگز میں کبوتر نہیں رہ پائیں گے. ہم لوگ خالی بلڈنگ کے لیے کہتے ہیں کبوتر رہ لیں گے، یہاں نہیں رہیں گے، چونکہ بہت اونچی اونچی بنی ہے، کبوتر اتنا اونچا نہیں جاتا ہے، کبوتر نیچے نیچے فلور میں رہتا ہے. تو وہ اتنی اونچی بلڈنگ بنی ہوئی کہ ہم کبوتر بھی نہیں رہ پائے گا، اور انسان کیسے رہے گا بچے. 40 منزلہ کے اوپر چڑھنا بھی تو مصیبت ہے کہ آدمی چڑھے تو وہاں پہ جائے کے رہے. ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں جب پروگرام ہونے لگتا ہے تو اس سے ایک دو دن پہلے دوستوں سے دوبارہ کانٹیکٹ کر لیتا ہوں، تاکہ پوچھ لوں کہ بھائی ہو کیا رہا ہے. کہیں ایسا نہیں کہ میں بالکل ہی اپنے خواب و خیال کے اندر کہیں بیٹھا ہوا سوچے چلا جا رہا ہوں، وہاں کچھ اور ہوئے چلا جا رہا ہے. تو دبئی کے بھی ایک دوست سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا میری طرف سے کہہ دینا کہ اللہ کا واسطہ اب دبئی میں کوئی نہ آئے. انہوں نے کہا تھا میری طرف سے کہہ دینا کہ خدا کا واسطہ اب دبئی میں کوئی نہ آئے. 500 اگر میں ایسٹیمیٹ جو مجھے یاد آ رہا ہے، 500 آفیسز کی بلڈنگ میں 15 آفس کھلے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں وہاں کیا حشر ہو رہا ہوگا. تو اب اس طرح کی ایک صورتحال ہے کہ مثلا پوری پوری بلڈنگز تیار ہیں، سب کچھ تیار ہے، صرف یہ ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے. لطیفے بہت ہو رہے ہیں، ڈرامے بہت ہو رہے ہیں. یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا مثلا میٹرو ٹائپ کا، فلاں شروع ہو گیا. اچھا یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنے کھوئے ریپوٹیشن کو بحال کر لیں کسی طریقے سے، تو کچھ نیوز کے اندر پازیٹو نیوز چلی جائیں اور اس کے ذریعے سے کچھ معاملہ حل ہو جائے. امریکہ کے ساتھ بھی یہی ایشو ہے، کوئی پازیٹو نیوز نہیں ہے ان کے پاس دینے کے لیے، تو وہ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ نیوز جاتی رہے اور کچھ نظر آتا رہے کہ نہیں کچھ ہو رہا ہے. کوئی پازیٹو انڈیکیشن میرا اپنے خیال ہے نہیں آ رہی ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ نہیں آ رہی. میں اس جملے کو بار بار کہنے سے بچنے کے لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ 3 مہینے تک اب خاموش بیٹھیں، اب دیکھیں معاملے کو. اصل ٹائم اب ہے، اب خاموشی دیکھیں. ہاں اگر کوئی بہت بڑا ڈراما ہوا تو ہم پروگرام کر لیں گے، کوئی بہت بڑی مشکل آئی تو ہم پروگرام کر لیں گے، تاکہ یہ دیکھیں کہ بھائی آگے بڑا معاملہ ہے نہیں بڑا، ورنہ وقت دیکھنے کا، آبزرویشن کا، بات کرنے کا زیادہ نہیں ہے. اچھا صاحب، اسرائیل نے یہ جو نئی آباد کاریاں کی، یہ انہوں نے کیوں کی ہیں؟ کیا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے امریکہ سے تعلقات پہلے ہی بہت خراب ہیں؟ میرا اپنے خیال ہے ان کو اندرونی لیجیٹیمیسی کا پرابلم ہے. اسرائیل کے سامنے جو اس وقت پرابلم ہے، اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا مورائل ڈاؤن ہو چکا ہے، حزب اللہ کے مقابلے میں، فلسطین کے مقابلے میں بہت ڈاؤن ہوئے ہیں. اس ڈاؤن ہوئے ہوئے مورائل کو اٹھانے کی خاطر ان کے لیے ضروری ہے کچھ حرکتیں کریں، اپنی پبلک کو جگانے کے لیے، اپنی پبلک کو امید دلانے کے لیے. تو انہوں نے یہ نئی آباد کاریوں کا سلسلہ شروع کیا، جس کے اوپر سب نے ان کی مخالفت کی ہے، پوری دنیا نے کہ بھئی یہ کام آپ نے بالکل غلط کیا ہے. پھر انہوں نے غزہ کے اوپر پھر حملہ بھی کیا، چھوٹا موٹا حملہ بار بار کر رہے ہیں وہ لوگ. تو میرا اپنے خیال ہے یہ ان کے سامنے ایشو اپنی لیجیٹیمیسی کا ہے، یہ اس ایشو کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر بری طریقے سے پھنس گئے. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے اسرائیل ڈیڈ لاک میں ہے، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات ان کے چاہے ظاہری طور پر ہی صحیح، انتہائی خراب ہیں، اندر سے ان کے پاس حالت لیجیٹیمیسی کے اعتبار سے، مشروعیت کے اعتبار سے کہ اپنے پبلک کو ثابت کریں کہ ہمارے پاس کچھ ہے دینے کے لیے، وہ سب کا سب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اوور آل میں عرض کروں اور اپنی بات کو اختتام پذیر کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اپنے کوشچن شروع کر لیجئے گا. وہ یہ کہ مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، اب کچھ ہونا چاہیے. یہ معاملہ اتنے لمبی مدت کھنچتا چلا جائے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب میرا اپنے خیال ہے کہ اب ٹائم ہے کچھ ہونے کا، اور یہ جو پیریڈ جو میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتا ہوں، میرے خیال میں یہ بہت ابھی زبان پہ آنے والا تھا سنہری دور ہوگا. ہاں یعنی سنہری اس حساب سے نہیں ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو کچھ مل جائے گا، سنہری اس اعتبار سے ہوگا چینج میجر آنی چاہیے، میجر چینج آنی چاہیے، کچھ چیزیں ہونی چاہیے جو بہت تیزی سے تبدیل ہونی چاہیے. تو اب آپ اپنی تیاریوں کو ذہن میں رکھیے، جو آپ سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، وہ سب سوچ لیجئے اب، کیونکہ اب میرا اپنے خیال ہے کہ اگلے 9-10 مہینے، 8-10 مہینے، 6-8 مہینے یہ سب جو ہیں یہ پرابلمیٹک ہیں، اس کے اندر ہم اور آپ کچھ دیکھ پائیں گے انشاءاللہ. پھر دعا کرتے ہیں خدا سے کہ خدا ہے جو کچھ بھی ہو اس میں مسلمانوں کی، دین اسلام کی بہتری ہو جائے انشاءاللہ، اور یہ سب کا سب زمینہ بن جائے امام کی تشریف آوری کے لیے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سوال ہے صاحب, پوری دنیا کی اقتصادی صورتحال خراب ہے اور ایران کا آئل کے علاوہ ایکسپورٹ $20 بلین سے زیادہ ہے, وجہ کیا ہے؟ کیا پابندیوں کا کوئی اثر نہیں ہے؟ بظاہر تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے. ایران بہت اسٹرانگ ہے, ایران واقعا اسٹرانگ ہے. اور اگر احمدی نژاد نے وہ جملہ کہا کہ ایران دنیا کی مضبوط ترین حکومت ہے, وہ بات صحیح کہی ہے. اس وقت جن جگہوں پر وہ لوگ کھڑے ہیں ساؤنڈ واقعا بہت اسٹرانگ ہے. یعنی اب آپ تصور کیجئے, ہمارے ملک میں 10,000 میگا واٹ بجلی بن رہی ہے, 15,000 میگا واٹ خرچہ ہے, 5,000 میگا واٹ کا نیٹ 50% کا ڈیفیسٹ ہے, ان کے پاس 35,000 میگا واٹ ایکسٹرا ہے. او مائی لارڈ, کیا بات ہے صاحب. یعنی آپ مرے جا رہے ہیں, 15,000 میگا واٹ آپ سے کریٹ نہیں ہو رہا ہے اور ان کے پاس 35,000 میگا واٹ ایکسٹرا پڑا ہوا ہے دینے کے لیے, اور وہ اس بات کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی پاکستان خریدتا کیوں نہیں ہے, خرید کیوں نہیں رہا ہے, اور سستا بھی دے رہے ہیں. اچھا مزے کی بات وہ جو میں نے آپ کو 6 سینٹ اور 16 سینٹ والی بات کہی, ایرانیوں کی بجلی ٹھیک ٹھاک سستی ہے, کم سے کم رینٹل پاور پلانٹ سے تو انتہائی سستی ہے. اور ایرانیوں نے یہاں تک کہا کہ اگر پاکستان کو گرڈ کی پرابلم ہے تو ہم گرڈ لگائیں گے, اور اگر پیسے کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی فائنینس کریں گے. اور رینٹل پاور پلانٹ کہہ رہا ہے 14% آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہوگی, لیکن پاکستان کو وہ زیادہ پسند آیا. میں ایک مزیدار آپ کو مکالمہ سناؤں, ایک ہفتے پہلے تقریباً اسلام آباد گیا تھا, وہاں چونکہ وہ ہماری بات چیت آج کل رینیوبل کے اوپر چل رہی ہے, سولر ونڈ اور یہ اور وہ, تو وہاں ایک صاحب سے بات چیت ہوئی, وہ اسلامک کنٹریز کا کوئی بلاک ہے اسی طرح رینیوبل پہ کام کرنے کے لیے, اس کے کوئی کنٹری ڈائریکٹر تھے, تو ان سے میں بات چیت ہو رہی تھی, تو کہنے گئے کہ شوکت عزیز کے زمانے میں جب وہ پی ایم تھے تو ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, اس طرح کا تھا جیسے کوئی ورلڈ ونڈ ملز ایسوسی ایشن, اس ٹائپ کا کوئی ایسوسی ایشن ہے جو سارے ونڈ مل لگائے بیٹھے ہیں ان لوگوں کی ہے یا ان کے کارخانوں کی, تو ان کا کوئی صدر تھا وہ پاکستان آیا, اور اس نے ہمارے پی ایم سے کہا کہ دیکھیے صاحب آپ کے پاس گھارو کیٹی بندر جو کوریڈور ہے ونڈ کوریڈور, اس پٹی پہ 50,000 میگا واٹ کی گنجائش ہے بجلی بننے کی, یعنی اگر
اللہ صلی اللہ علیہ
اب قطعاً مت گھبرائیے گا بجلی جانے سے, کیونکہ لبنان میں, بیروت میں, پورے شہر میں بجلی کا نیٹ ورک ہے ہی نہیں. جب جنگ ختم ہوئی تھی وہاں پر, وہ جو ان کی سول وار ہوئی تھی, اس کی بات نہیں کر رہا جو اسرائیل والی پرانی سول وار 15 سالہ, اس کے بعد پورے شہر سے گرڈ ختم ہو گیا تھا, تو پورا لبنان, پورا بیروت جنریٹرز پہ چلتا تھا. اب بھی یہی ہو جائیں گے, ہر بلڈنگ میں اپنا جنریٹر ہوگا, 5-6 گھنٹے لائٹ آئے گی, باقی اپنی خود پیدا کرو, خود کھاؤ, خود کماؤ, یہ ہم کریں گے. ان کے ساتھ صرف ایک آسانی تھی, ان کے پاس اسمگلنگ کا ڈیزل بہت سستا تھا, ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے, ورنہ یہ تو ہوتا رہتا ہے. افریقہ میں ایک ملک تھا, وہاں 4 گھنٹے بجلی آتی تھی, تو وہاں ورلڈ کپ جب ہوا تو پبلک روڈ پر آ گئی, انہوں نے کہا بھائی ایسی کی تیسی, جب ورلڈ کپ فائنل آ رہا اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے, باقی کرنا کرتے رہو, 22 گھنٹے لائٹ آف کر دو, لیکن جب ہمارا میچ آ رہا ہو اس وقت بجلی آنی چاہیے. آپ اور میں یہاں پہنچ سکتے ہیں, خدا نہ کرے, نعوذ باللہ. کراچی تھوڑا سا بہتر ہے. بارہ, تو میں عرض کر رہا تھا کہ مثلا وہ ایرانیوں نے اس طرح کی آفر کی اور وہ اس کے باوجود ہمارا ملک, ہاں وہ میں عرض کر رہا تھا پی ایم شوکت عزیز کے بارے میں, تو وہ صاحب وہ ونڈ ملز ایسوسی ایشن کا صدر آیا, اس نے کہا کہ دیکھیں بھائی آپ کے پاس 50,000 میگا واٹ کریٹ کرنے کی گنجائش ہے, اور آپ تو مشکل سے 8-10 ہزار کر رہے ہیں, 50,000 کی گنجائش ہے آپ کے پاس, آپ اس طرح کر لیجئے کہ یورپ میں کچھ ونڈ ملز کے کارخانے وہ بک رہے ہیں, ونڈ مل لگانے کے, بڑے بڑے ہیوج ونڈ مل لگانے کے کارخانے, ایک ایک ونڈ مل بعض اوقات 1-1 میگا واٹ بجلی کریٹ کر رہا ہوتا ہے, تو اس نے کہا وہاں پہ وہ بک رہے ہیں, آپ ان کو خرید لیجئے, آپ خرید لیجئے, بڑے بڑے ونڈ مل یہاں پہ لگا لیجئے, اس علاقے میں کوئی آبادی بھی نہیں ہے آپ کے پاس, تو آپ آرام سے لگا لیں گے, ایک ایک ونڈ مل 1-1 میگا واٹ کریٹ کر رہا ہوگا, اور آپ کے پاس 50,000 میگا واٹ کی گنجائش ہے, تو اپنا کارخانہ خود لگائیے یہیں پر, یہیں سے ونڈ مل بنائیے, یہاں پہ کھڑا کیجئے, آپ کی بجلی گرین بجلی مفت کی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. تو صاحب وہ باہر نکلا, تو جو صاحب مجھے سنا رہے تھے شاید وہ بھی وہیں پر تھے یا ان کے دوست وہاں پر تھے, اس نے یہ کہا کہ آپ کا پی ایم صرف شاپنگ میں انٹرسٹڈ ہے, اس کو انویسٹمنٹ سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف شاپنگ چاہتا ہے. یہ اس ملک کا عالم ہے. وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن پتہ نہیں کیا اس ملک کا مقدر جارج گیلبو جو کہ یو کے کی پارلیمنٹیرین ہیں ان کو سپورٹ کرنا یہ بھی کوئی سازش تو نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتا. جارج گیلبو ابھی تک تو بہت اچھا وہ بول رہے ہیں، پریس ٹی وی کے اوپر بھی ریگولر آتے ہیں، تو کیسے کہہ سکتے ہیں سازش؟ لکھا ہے عراقی الیکشن کے بارے میں کچھ بتائیے، وہاں کی سیاسی صورتحال. ہاں بالکل، یہ ایک امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ نیوز تھی جو ظاہر کہ مس ہو گئی اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. بہت میجر ٹرن ہوا اور اس اعتبار سے کہ امریکہ نے آخری وقت میں اپنا ہاتھ دکھا لیا اور انہوں نے اس آدمی کو کسی طریقے سے کامیاب کروا لیا جس کو وہ کامیاب کافی عرصے پہلے سے کروانا چاہ رہے تھے، اور کسی طرح کسی طریقے سے وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن عراق ایک عجیب سرزمین ہے، مجھے نہیں لگتا یہ چین سے بیٹھے گی، یعنی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ اس طرح سے معاملہ حل ہو جائے گا. یعنی زیادہ زیادہ کیا ہوا، امریکہ نے اپنا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ جتوا لیا، دوسرا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کو انہوں نے مثال کے طور پر مالکی کو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے دبا لیا اور وہ کامیاب ہو گئے. لیکن عراق اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ ایک دو آدمیوں کے جیتے جانے سے معاملے کو حل ہوتا دیکھ پائیں گے. ابھی عراق میں جنگ لمبی ہے، عراق کا کوئی حل فی الحال نظروں کے سامنے مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتا. ابھی 8 سال منائے گئے، نہیں لگتا کوئی بھی حل اس وقت موجود ہو. اس وقت کوئی حل نہیں ہوتا، البتہ 8 سال کیسے، میرے خیال میں کم ہونا چاہیے، 7 سال ہونا چاہیے، لیکن بہرحال فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی حل ہوگا. تو انہوں نے یوں سمجھا ہے کہ وہ الیکشن میں اپنے بندے کو لا کر کوئی بہت بڑا کام کر لیں گے، لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو پائے گی ان کے لیے. لکھا ہے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان حالات خراب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا، اب اسرائیل نے کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں جو وہ اپنے اندرونی حالات کی وجہ سے مجبور ہیں، اور امریکہ ان حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتا چونکہ امریکہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے، جیسے لمبی مدت کا جھگڑا تو نہیں ہے ان دونوں کا، امریکہ اور اسرائیل کا کوئی لمبی مدت کا تنازع نہیں ہے، لیکن بہرحال اس ایشو کے اوپر ڈس ایگریمنٹ دونوں ملکوں کے اندر سیریس ہے، سیریس ڈس ایگریمنٹ ہے. ہاں یہ کہ سیٹل کر لیں گے، امریکہ کہیں نہ کہیں سیٹل کرے گا، اسرائیل کے سامنے اس کو جھکنا ہی ہوتا ہے تو وہ کرے گا. کرگزستان کی طرح پاکستان میں انقلاب کس طرح آ سکتا ہے؟ اس سے اچھا ایک اور بھی حال تھا، پولینڈ میں صدر کا طیارہ گر گیا. یہ زیادہ اچھا حال ہے، پبلک انقلاب دیر سے لاتی ہے، جہاز جلدی گر جاتا ہے. تو میں آج میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے آگے بتایا کہنے کا وہ پولینڈ کے صدر کا طیارہ گر گیا، میں اس وقت وہی بی بی سی پڑھا تھا، میں نے کہا یار ہمارے ایسے نصیب نہیں ہیں، ورنہ وہاں مشکل حل ہو جاتی، شاید تھوڑی دیر کے لیے حل ہو جاتی. زرداری کی جانب سے بےنظیر قتل کی رپورٹ روکنے کی کیا وجہ ہے؟ بچے یتیم ہو جائیں گے، مسئلہ ہی ہے. لطیفہ سے سنا ہے نا آپ نے، ایس ایم ایس کے اوپر بہت گھوما ہے. بہرحال موجودہ ترکی اور یورپ میں اختلاف، وہی روایت تو نہیں جس میں روم اور ترک کا اختلاف لکھا ہوا ہے؟ آذربائیجان میں کوئی شیعہ تحریک چل رہی ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہم وہی روایت کا جو اختلاف ہے وہ روم اور ترک کا، وہ کچھ اور مطلب بھی لیا جا سکتا ہے، اس کا ہم اس سے تعبیر نہیں کر پائیں گے. آیا آذربائیجان میں کوئی شیعہ تحریک ہے یا نہیں؟ آذربائیجان میں ٹھیک ٹھاک شیعہ ہیں، اچھی تعداد میں شیعہ، چونکہ ان کی بارڈر ایرانیوں سے بھی ملتی ہے اور وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی کافی ہوا کرتے تھے. مجھے یاد ہے جب رشین فیڈریشن کا زمانہ تھا، جب کمیونسٹ رشین فیڈریشن کا زمانہ تھا، تب بھی ان دونوں کے درمیان لنکس تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور آذربائیجان کافی لوگ تبلیغ کے لیے جاتے تھے ایران سے، ہمارے کچھ دوست احباب بھی جاتے تھے، تو کافی لنکس ہیں وہاں پر. لیکن ہم یہ کہیں کہ کوئی تحریک چل رہی ہو، پولیٹیکل موومنٹ چل رہی ہو، اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پر اس طرح کوئی اسٹرانگ موومنٹ ہو. لکھا ہے فائنلی اس ملک کے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ کون سا ملک بھائی؟ پاکستان کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، کیونکہ یہ حکومت جانے کے بعد بھی پیچھے کرب بیٹھے ہوئے ہیں اور سپاہ صحابہ کی بڑی ایکٹیویٹیز کے بارے میں کیا کہیں گے، خصوصاً مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور عمران خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اتنے ڈھیر سارے لوگ کیوں پوچھ رہے بھائی؟ اس میں یہ ہے کہ ملک کے حالات میں نے ٹھیک ٹھاک عرض کیا، فی الحال تو کچھ نظر نہیں آ رہی. اس وقت تو یہ ایک ہی حل نظر آ رہا ہے جو میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں، جو بھی کرنا ہے خود کرو، گورنمنٹ کو مت سوچو، گورنمنٹ کو داخل مت کریں، خبر بھی نہ ہونے دیں، اگر خبر بھی ہوئی تو جو صحیح ہو رہا ہوگا وہ بھی خراب کر دے گی. تو کوشش یہ کریں حتی الامکان کہ آپ اپنا گیم خود علیحدہ رکھ کر کسی طریقے سے اس کو سجا لیں، اور دور دراز کے جو علاقے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. دور دراز کے رہنے والے لوگ وہ اپنے مقدر کو اپنے ہاتھ میں لو. یہ معاملہ اس طرح نہیں حل ہوگا. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں گورنمنٹ یہ کر دے گی وہ کر دے گی, نہیں کرے گی. طے شدہ بات ہے کہ نہیں کرے گی. ہو جائے آپ شکرانے کی نماز پڑھ لیجئے گا, لیکن نہیں کرے گی. تو جو ہو رہا ہے اس میں اپنے لیے عافیت نکالیں, اس میں اپنے لیے عافیت نکالیں. جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کر ڈالیں, یہاں پہ اور کچھ نہیں ہوگا. اور جو دور کے رہنے والے ہیں وہ میرے خیال میں زیادہ اچھے طریقے سے اس کام کو کر سکتے ہیں. کوشش کریں. ہم لوگ کوشش نہیں کرتے. بڑی عجیب صورتحال ہے, اس سے کافی عجیب صورتحال رہی. مثلا آپ کو یاد ہوگا میں نے بدین کے بارے میں بہت کچھ کئی دفعہ کہا ہے آپ کی خدمت میں. اور میں مثلا کہہ رہا تھا کہ وہاں پر اس طرح زمینوں پہ کام سستی زمینیں یہ تھا وہ تھا. میں جب وہاں جاتا تھا ایک پرابلم ہوتی تھی ہمارے سامنے, وہی کہ بھائی پانی نہیں ہے یہاں پر. کافی میں پریشان رہا اس کے لیے. زمین ہم نے وہاں پہ کافی محنت کر کے آباد کرنے کی کوشش کی, پتہ چلا ایک فصل آتی تھی دوسری فصل پہ پانی نہیں ہے, کھڑی فصل یعنی بیج بویا سب کام کیا پھر غارت, دوسرا سال پھر غارت. جانوروں کے اوپر بھی برا اثر پڑتا تھا. اچھا ہم جب جاتے تھے دیکھتے وہاں ہینڈ پمپ لگے ہوئے. میں ان سے کہتا تھا بندگان خدا جب ہینڈ پمپ کے اندر پانی زمین سے آ رہا ہے اس کا مطلب ہے نیچے پانی ہے. کہتے تھے نہیں نیچے پانی ہے, 8-10 فٹ تک پانی ہے اور نیچے نہیں ہے. تو ان سے کہتا تھا اوپر اوپر سے لے لو, نیچے جانے کی کوئی قسم کھائی ہے کہ نیچے سے ہی لینا ہے, اوپر اوپر سے لے لو. نہیں مانتے تھے, کہتے تھے نہیں یہاں پہ نیچے جو ہے وہ کھا رہا ہے چونکہ ہم سمندر سے نزدیک. اب ہم سوچتے تھے یار صحیح کہہ رہے ہوں گے بھائی. اچھا میں نے کئی دفعہ وہاں جا کر پوچھا, میں نے کہا بھائی کسی نے اللہ کے نام پر آج تک بورنگ کی ہے؟ کہنے لگے نہیں یہاں پہ بورنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہاں پہ سب کھا رہا ہے. 3 سال تک میں یہی سنتا رہا سب کھا رہا ہے سب کھا رہا ہے, اور جناب علی پانی نہیں ہے. اچھا ایک دفعہ قحط ایسا آیا تھا تقریباً 8-9 سال پہلے کہ پبلک علاقہ چھوڑ کے چلی گئی تھی, پورا گاؤں علاقہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. سارے جو ان کے جوان تھے وہ کراچی آ گئے تھے ٹیکسٹائل ملز کے اندر, 2500-3000 روپے کے اوپر کام کر رہے تھے مزدوروں کا. اب آپ سوچیں 800 گھروں کا ایک شیعہ گاؤں وہاں پر خالی ہو گیا تھا, 90 گھروں کا شیعہ گاؤں تھا وہ خالی ہو گیا تھا. کیوں؟ پانی نہیں ہے. آخر جب میں نے بہت سنا بھائی پانی نہیں ہے, اور اس سال پھر انہوں نے وہ ڈرامہ دکھوا دیا, فصل تیار کی اور خراب کر دی. تو میں نے ایک دوست سے کہا, میں کہا بھائی خدا کا واسطہ کوئی ایک آدمی چاہیے جو بورنگ ڈھنگ کی کر سکے, اور ہم بورنگ کے اوپر پیسے ضائع کرنے کو تیار ہیں. جاؤ ایک آدمی بورنگ کرو دیکھو شاید کہیں پانی نکل ہی آئے. صاحب میری جب میں دیکھتا تھا اس زمین کو, اس کے اوپر گھاس لگی ہوتی تھی, سب خود سے اگنے والے سبز پودے لگے ہوتے تھے. میں کہتا تھا یار دیکھو یہ گھاس نیچے کھارا پانی ہو یہ گھاس اوپر نہیں آ سکتی, اس زمین میں پانی ہونا چاہیے. ہمیشہ کہتے تھے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. آخر کار ایک دوست سے ریکویسٹ کی, الحمدللہ ایک بہت اچھا دیندار دیانتدار آدمی بورنگ کا ایکسپرٹ مل گیا. میں نے اس کو بھیجا, اس سے ریکویسٹ کی, اس نے محنت کر کے بےچارا وہ گیا. آج صبح صرف 100 فٹ کے اوپر میٹھا پانی نکلا, صرف 100 فٹ کے اوپر. اور یہ گاؤں نون ہسٹری میں سارے عذاب جھیل رہا تھا اس وجہ سے کہ اس نے کبھی بورنگ ٹرائی نہیں کی تھی. غلط بیانی کر رہے تھے, ان کے اندر بورنگ کا حوصلہ نہیں تھا یا ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں تھی, انہوں نے کبھی بورنگ ٹرائی نہیں کی تھی. اور یہ ہمیشہ سے داستان کہتے آئے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے, اور ان کے پاس پانی تھا. عجیب صورتحال. یعنی صورتحال کتنی خراب تھی, جب بورنگ شروع ہوئی تو اس کے لیے پانی چاہیے تھا تاکہ وہ ڈرلنگ کرے تو گرم نہ ہو, پتہ نہیں وہ کس طریقے سے پانی چاہیے وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 50 گیلن پانی چاہیے. کچھ پانی لایا گیا, بتایا گیا 24 فٹ کا ایک کنواں کھودا ہوا ہے, وہ بھی مسجد کے پتہ نہیں کسی آدمی نے کھودا تھا, وہاں سے پانی جمع کیا گیا, وہ پانی لایا گیا, انہوں نے بورنگ کرنا شروع کی. 50 فٹ کے قریب بورنگ پہنچ کر پانی جو لایا گیا تھا وہ ختم ہو گیا. تو جو ساتھ تھا وہ اس نے کہا, جو آدمی گیا بتا, اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کنویں سے لاؤ. کہنے گے صاحب کنواں بھی خشک ہو گیا. کنواں خشک ہو گیا ہے؟ کہنے گے ہاں یہاں پانی ہوتا ہی نہیں, ہم نے تو کہا تھا پانی ہے ہی نہیں. تو جو کنواں تھا 24 فٹ پر وہ بھی خشک ہو گیا. اس نے کہا بھائی مجھے پانی چاہیے, بورنگ کرنی ہے مجھے. کہنے گے آپ پانی 40 کلومیٹر دور سے آئے گا. پھر 40 کلومیٹر تقریباً گاڑی گئی ہے, وہاں سے پانی لے کر آئی اور بورنگ ہوا, 100 فٹ کے اوپر میٹھا پانی موجود تھا. اب اسے میں کیا کہوں, اسے کیا کہوں, یعنی سستی کہوں, عقل کا پھیر کہوں, ان کی کیا تعبیر کروں. اگر آپ کہنا پیسے نہیں ہیں اس وجہ سے, تو بھائی وہ جو ایک فصل الٹی تھی اس سے تو پیسے بنے تھے نا, اس سے کیوں نہیں بورنگ کر لی تھی؟ صرف عقل, صرف عقل. واقعا حیران ہوتا ہوں میں اس قوم کے نصیب میں کیوں اس طریقے سے. بہرحال سپاہی صاحبہ کی بڑی ایکٹیویٹی واقعا خطرناک ہے, بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے ابھی اس کے اوپر بات نہیں ہوگی انشاءاللہ کبھی اور. حال ہی دنوں میں ٹارگٹ کلنگ کچھ زیادہ ہو گئی ہے, کیا اس کا اگلا نشانہ اب ہم ہوں گے؟ پتا نہیں بھائی ہوں گے نہیں ہوں گے. میں نے آپ کی خدمت میں شاید ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اب ہم نہیں ہوں گے, دوسرے لوگ ہوں گے, ان کی باری ہو گئی. اب مسئلہ ہے کہ اگلی کس کی باری ہے. ہاں یہ خطرناک جگہ آ گئی. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ بم دھماکوں کے بعد یہ ٹارگیٹڈ کلنگ پہ جائیں گے, یہ ٹارگیٹ کلنگ پہ گئے. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا ٹارگیٹ کلنگ ہماری نہیں ہونی ہے, باری ان کی ہے اس دفعہ. وہ ان کی باری آ گئی, وہ دو چار ان کے لوگ لڑکائے لڑکوئے, ابھی بھی چل رہا ہے ڈرامہ. جب مجھے ڈر یہ ہے کہ اب ڈرامہ وائنڈ اپ ہونے والا ہے, اب ڈرامہ وائنڈ اپ ہونے والا ہے. اچھا یہ ٹارگیٹ کلنگ میں گئے کون لوگ ہیں, یہ بھی میں عرض کرتا چلوں. خطرناک بات یہ ہے کہ سپاہی صاحبہ کے وہ لوگ گئے جو تھوڑے سے سافٹ تھے. ہاں کیا اس کا مطلب یہ کہ سپاہی صاحبہ نے اپنے اندر کی کلینزنگ کی ہے تاکہ ہارڈ لائن ایٹیٹیوڈ دوبارہ مینٹین کیا جائے؟ اس کا خوف ہے, اس کا خوف ہے کہ جو بھی سپاہی صاحبہ کو چلا رہے تھے انہوں نے جو تھوڑا تھوڑا سافٹ سافٹ ٹائپ کے لوگ تھے, البتہ نہ بہت سافٹ کے, مثلا کوئی کیا مثلا یہ جو عبد الغفور تھا یہ کون سا سافٹ آدمی تھا, نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت سافٹ لوگ ہیں, نہیں ان کے اندر سے جو تھوڑے سے اس ٹائپ کے لوگ تھے جو قانون شانون ادھر ادھر کی باتیں کچھ سمجھ دیا کرتے تھے, ان کا بھی میرا اپنے خیال ہے کہ معاملہ صاف ہوا ہے. اس کا مطلب ہے نئی لائن تیار کر رہے ہوں گے جو بہت ٹف لوگوں پر مشتمل ہوگی اور یہ پھر میدان میں کودنے کی کچھ کوشش کریں گے. انہوں نے کچھ پولیٹیکل ایگریمنٹس بھی کیے ہیں, مثال کے طور پر پنجاب میں ٹھیک ٹھاک پولیٹیکل ایگریمنٹس ہوئے ہیں, یعنی نواز شریف کے ساتھ تو پارٹی کے ساتھ تو ٹھیک ٹھاک ایگریمنٹس ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں کے اوپر. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ لوگ ری آرگنائز کر رہے ہیں اپنے آپ کو پولیٹیکلی انٹرنلی, اور اسلحے کی موومنٹ تو خدا ہی جانتا ہے کہ مثلا وہ کتنی کر رہے ہوں گے, تو اس سے وہ پتا چلے کہ وہ کتنا اپنے آپ کو دوبارہ آرگنائز کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ خطرہ موجود ہے کہ وہ لوگ ری آرگنائز کر رہے ہیں اور ڈرامہ کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہوگا. انہوں نے لکھا ہے ہاؤ ٹو اینالائز پرفیکٹلی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, سینٹرل آئیڈیا اور تھیم اور مائی بیسٹ وے ٹو گیٹ بیسٹ ریزلٹس. سیکھو, سیکھنے کی کوشش کرتے رہے ہو جائے گا. ایسی کوئی وہ نہیں ہے, یعنی کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے کہ ہم کہہ کے بس اس کو یوں کھا لو دو گولیاں بس ایک دم شروع, ایسا نہیں ہوگا. آپ مسلسل کوشش کریں گے, مسلسل کوشش کریں گے, بہت ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. میں نے ایک زمانے میں کوشش کی تھی ایک چھوٹی سی ایک بک بنا لوں چھوٹی سی, جس میں اپنی پولیٹیکل انالیسس کی مسٹیکس کو لکھوں کہ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ یہ بات اس وقت میں نے یوں سوچی تھی اور وہ آپشن میں نے مس کیا تھا اور وہی ہوا جو میں نے مس کیا تھا, تو میں نے کیوں مس کیا تھا اس وقت. تو اس طرح سے ہم تھوڑا سا اپنا لرننگ پروسیس بڑھا سکتے ہیں کہ آپ آج کی پولیٹیکل سیناریو کے اندر یہ سوچ رہے ہیں اور کچھ اور ہو گیا, تو آپ سوچیں وہ جو کچھ اور ہوا آپ نے کیوں نہیں سوچا تھا, یا اگر آپ کے دماغ میں آیا تھا تو آپ نے اس کو پرائیورٹی کیوں نہیں دی تھی, آپ نے کیوں یہ سوچا تھا کہ دوسرا کام ہو جائے گا. اب ادھر اپنا تھوڑا سا حساب لے کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انالیسس کے اندر مسٹیک کہاں سے آ سکتی ہے, تو اس سے تھوڑا تھوڑا اصلاح ہوتی رہے گی. کرگزستان جہاں امریکہ کی بیسز ہیں, اتنی زیادہ پبلک انسٹیبلٹی, کیا امریکہ کی کوئی سازش ہے اور وہاں سے جند اللہ نے بھی آپریٹ کیا ہے؟ سازش اس میں یہ ایسا ہے کہ پبلک انسٹیبلٹی یعنی کسی ملک کے اندر اسٹیبلائز نہ ہو اور کچھ موومنٹ ہوتی رہے, ہمیشہ امریکہ کی مخالفت میں نہیں ہوتی, مفادات میں بھی ہوتی ہے. مثلا نہیں چاہتے پاکستان کے اندر کوئی بھی مضبوط پبلک میں پاپولر سینٹرل گورنمنٹ بنے, نہیں چاہتے. وہ ہمیشہ پاکستان کے اندر کمزور اور پبلک سے دور سینٹرل گورنمنٹ چاہتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پبلک سے دور سینٹرل گورنمنٹ کو بیچنا خریدنا انتہائی آسان ہے. پبلک کے اندر جس کی روٹس ہوتی ہیں وہ اتنے آسانی سے نہیں بکتا, وہ دیر لگاتا ہے بکنے کے لیے. انہوں نے اچھا یہ جو پبلک سے دور سینٹرل گورنمنٹس بنانے کا طریقہ ہے, اس میں بھی ڈیموکریسی کا نام لیا ہوا ہے, ڈیموکریسی کے نام پر اس میں بھی دھوکہ دے رہے ہیں. پاکستان میں جس طرح یہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پر بھی اسی طرح کا کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے. یہ آہستہ آہستہ ایونٹس بڑھیں گے تو اور چیزیں ریویل ہوں گی. ایران کے الیکشن کے بارے میں سوال کیا, میں نے عرض کیا عام آدمی بجلی کے مہنگے استعمال سے کیسے جان چھڑائے, موم بتی خریدے, اس میں کوئی تو مسئلہ ہی نہیں ہے, موم بتیاں زیادہ خرید لیں, وہ رکھ لیا کریں, وہ جلاتے رہا کریں. بہت دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, بہت چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں, چھوٹے چھوٹے طریقے استعمال کریں, لیکن ذرا خطرناک ہے یہ. میرے ساتھ ایک عجیب ڈرامہ ہوا صاحب, میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ بجلی کا بل بہت خطرناک آ رہا ہے, میری انکم ٹھیک ٹھاک ویسٹ ہو رہی ہے, تو میں نے کچھ میجرز ایسے اختیار کیے جس سے میرا بجلی کا بل کم ہو جائے. تو میں نے بجلی کا بل کم کیا صاحب, دو انسپیکٹر آئے کے ای ایس سی کی طرف سے, انہوں نے گھر کا انسپیکشن کیا, چند دنوں بعد ایک لیٹر آ گیا کے ای ایس سی کی طرف سے اور اس میں لکھا تھا کہ آپ کا بل اتنا نہیں آ رہا جتنا آنا چاہیے، ڈاکومنٹری پروف دیں کہ کم کیوں آ رہا ہے. اور میں نے کہا بھائی یہ کیا، یعنی میں نے کم کیا تو اب اس پہ بھی سزا کہ میں کم کیوں کیا. چل صاحب میں نے بڑا لمبا ایک لیٹر ڈرافٹ کیا، اس میں پوائنٹس لکھ کے میں نے کہا بھائی میں نے یہ کم یہ کیا اس سے بل کم ہوا، یہ کیا اس سے بل کم ہوا، یہ کیا اس سے بل کم ہوا. وہ صاحب بڑا سا لیٹر لگا کے اپنے بھائی کو بھیجا، میں کہا یار آفس جاؤ اور اس کی ریسیو اس سے لو اور اس کو بتاؤ کہ بھائی ہم نے یہ کام کیا تھا. وہ ریسیو لے کر آ گیا، پرسوں نوٹس آیا کہ فائنل نوٹس ہے، دوبارہ بتائے کیا کیا آپ نے. یہ ملک عجیب ملک ہے یار، واقعی عجیب ملک ہے. اچھا اس کے چھوٹے چھوٹے طریقے ہو سکتے ہیں یا آپ خود غور کیجئے. مثال کے طور پر اپنے اپلائنس کو آپ سٹینڈ بائی پہ مت چھوڑیں، بچے کمپیوٹر کھیلتے ہوئے کمپیوٹر کو آن چھوڑ دیتے ہیں، اس کو مت چھوڑیے. آپ اب آپ نے تو پھنسنا ہے نا، اب کوشش کریں کم پھنسیں، اپنے آپ کو تھوڑا بہت گرمی کا عادی بنا لیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی نیا گھر بنانا چاہ رہا ہے تو اس کی انسولیشن اچھی رکھے تاکہ باہر کی ہیٹ اندر نہ آئے. حتی الامکان کوشش کریں گھر میں وینٹیلیشن زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ آپ کو زیادہ بجلی نہ خرچ کرنی پڑے، جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کے ذریعے آپ کا گھر زیادہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے. کوشش کیجئے، اب آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ اب آپ کے ہڈی پہ پہنچ جائے گی. تو پہلے اگر ہم کہتے کہ بھائی بجلی بچا لو قوم کا سرمایہ ہے تو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب تو بچے کے منہ سے بھی کھانا نکالنا پڑ جائے گا اگر ابھی بھی نہیں جاگے. اچھا آپ بجلی چوری کریں گے کچھ نہیں ہوگا، وہ چوری کہیں نہ کہیں آپ کے سر پہ آ جائے گی، کہیں نہ کہیں گم گھما کے آ جائے گی، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بچاؤ، کنزرویشن، حتی الامکان کوشش کریں بچائیں، اسی میں بھلائی رہ گئی ہے، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں رہے گا، پھر مشکل میں پھنستے چلے جائیں گے. لکھا ہے عام آدمی بجلی بھی پیدا کیسے کر سکتا ہے اور ہماری قوم اجتماعی طور پر اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتی. یار قوم کے مسئلے حل کرنے چھوڑ دو، اپنے مسئلے حل کرو. آپ قوم حل کرے گی، قوم حل کر لے گی، یہ پٹیں گے پٹیں گے پٹیں گے پھر ہوش میں آئیں گے. لیکن آپ تو ہوش میں آ جاؤ، آپ ہوش میں آ جاؤ. میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ اپنا سوشل اویئرنیس کمپین چلائے رکھیں، لوگوں کو آگاہ کریں، سب کام کریں، لیکن اسٹارٹ آپ اپنے آپ سے کر لیں، دوسروں کا انتظار مت کریں. آپ اپنے کام کو شروع کر دیجئے، جو آپ بچا سکتے ہیں اس کو بچانا شروع کر دیجئے، کیونکہ یہ بہت مہنگا ہے. آپ اس گیم میں نہیں آ پائیں گے، آپ کی ریسورسز ڈرین ہو جائیں گی، آپ اس گیم میں پھنستے چلے جائیں گے. لہذا آپ حتی الامکان بچانے کی کوشش کیجئے. اس وقت ٹائم ہے ان باتوں کو سیکھنے کا کہ بچت کیسے کرنی ہے، بچت کیسے کرنی ہے. آپ کے پاس بہت لگژریس پیریڈ تھا، گزر گیا. لکھا جو ریڈ زون ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنا کسی پروجیکٹ میں کیسا رہے گا. پروجیکٹ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کیسے کیا کہہ سکتے ہیں پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کیسی رہے گی. کچھ پروجیکٹس کارآمد ہیں، کچھ پروجیکٹس بیکار رہ جائیں گے، کچھ نہ کچھ آپ اپنے حالات کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. لکھا ایران کے خلاف استعمار کا کیا لائے عمل ہو سکتا ہے جب استعمار جنگ نہیں کر سکتا اور اندرونی خلفشار میں بھی ناکام ہو چکا ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ جنگ نہیں کر سکتے لیکن کریں گے جنگ ہی. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ظالم ایک موقع پر اپنے ظلم کے اندر اپنے بنائے ہوئے جال میں خود پھنس جاتا ہے. جب وہ خود پھنس جاتا ہے اپنی شکست کو تسلیم نہیں کرتا اور پھر ایک اور ظلم کرتا ہے، ادھر وہ مر جاتا ہے لیکن اس کے ظلم کی کاسٹ مظلوم کو دینی پڑ جاتی ہے، جیسے فرعون نے کیا. فرعون کو چاہیے تھا بنی اسرائیل کے سامنے سرنڈر کر دیتا، حضرت موسیٰ کو تسلیم کر لیتا، اس نے تسلیم نہیں کیا، بنی اسرائیل کو گھر سے نکالا، بنی اسرائیل کو دربدری میں مبتلا کیا، یہاں سے وہاں گئے، اینڈ میں خود مر گیا لیکن بنی اسرائیل کو ایک مصیبت میں چھوڑ گیا. تو یہ ہوتا ہے، یہ سنبھالنا پڑتا ہے پھر، کہ ظالم بعض اوقات بالکل پاگل ہو جاتا ہے اور اپنے پاگل پنے کے اندر ایسے اسٹیپس لیتا ہے جو شعور کے اندر نہیں لینا چاہیے تھے. لکھا ہے کیا وجہ ہے کہ انہوں نے عراق کے بارے میں کچھ لکھا، اس کے بعد لکھا ہے کیا وجہ ہے شیعہ اتحاد واضح اکثریت نہیں حاصل کر سکتے، نہیں حاصل کر سکے. بہت بڑی وجہ تو سامنے خود امریکہ ہی ہے، کہ شروع میں ساری انڈیکیشنز یہ تھی کہ شیعہ اتحاد جو ہے وہ اکثریت حاصل کر لے گا، لیکن اچانک گیم جو ہے وہ ٹرن ہوا اور ٹرن ہونے کے بعد وہ جو ہے وہ اکثریت سے محروم ہو گئے. تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس طرف سے انہوں نے ٹھیک ٹھاک ڈرامے کیے ہوں گے اور ان ڈراموں کے نتیجے میں وہ اس نتیجے کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا بہت لمبا خط لکھ ڈالا آپ نے آغا صاحب. سندھ کے کول ریزروز کے بارے میں بات کیا ہے، جو انہوں نے لکھا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے ریزروز سے زیادہ بن رہا ہے. اس کے علاوہ لیکن اس کے اندر ایک 425 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور پاکستان 1,220 بلین ڈالر ٹیکسز سے حاصل کر رہا ہے، جس کا صرف 20% یوزیج سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، جو 20,000 میگا واٹ کول کریٹ کر سکتا ہے. ہاں یہ باتیں سب صحیح ہیں. ایک ہفتے پہلے اسلام آباد جا رہا تھا، میری بدقسمتی ٹرمینل کے اوپر شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ پتہ نہیں میں نے شکل دیکھتے ہی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی کہ یار دن خراب زیادہ نہ ہو جائے کہیں، بہر وہ پتہ نہیں کیا میری قسمت خراب، وہ میری برابر والی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا. تو وہ بہرحال ایک اور آدمی، اب میں کہا چلو اللہ ہی محفوظ رکھے، آیت الکرسی پڑھتا ہوں جلدی جلدی. ایک اور آدمی آیا، اس نے پوچھا ان سے، کہا کہ مجھے آپ سے ایک دو سوال کرنے اجازت ہے. اس نے کہا اجازت ہے. تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں ایک سوال اس نے یہ کیا کہ آپ نے پتہ نہیں کیا بات ایک پوچھی، فلاں کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں تبدیل کیا. اس نے کہا ہمارے بس میں نہیں تھا، جو کسی اور گورنمنٹ میں ہوا ہے ہم اس کے جواب نہیں دے سکتے، ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں جو ہماری گورنمنٹ میں ہوا. پھر اس نے کہا کہ آپ نے تھر کا کول کیوں نہیں استعمال کیا. تو شیخ رشید نے کہا کہ اس میں جان نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا. تو بھائی آپ کے لیے گورنمنٹ کا جواب تو اس میں طاقت نہیں ہے، ختم ہو گیا معاملہ. اور پبلک بھی خاموش ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں جان نہیں ہے. اچھا جان نہیں کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ایک خوبی، ایک صحیح پہلو بھی ہے. جان نہیں وہ یہ کہ جو کوئلہ جل رہا ہوتا ہے اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، آگ جس کہتے ہیں آپ، جس جو آپ کو ہیٹ ملے گی اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کوئلے کے اندر وہ ہیٹ ویلیو بہت کم ہے، جو کہہ رہے ہیں جو جان نہیں ہے وہ یہ مطلب ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کم ہیٹ ویلیو کو چائنیز ٹریٹ کر کے اچھی ویلیو میں تبدیل کرتے ہیں اور وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر اسے. یہ نہیں ہے کہ یہ یوزیبل نہیں ہے، نہیں، قابل استعمال ہے. آپ پروسیسنگ کی ضرورت ہے، اس کو پروسیسنگ کی ضرورت ہے، تو یہ قابل استعمال ہے. بس یہ جملہ کہنا کہ اس میں جان نہیں ہے ایک لحاظ سے صحیح ہے خاموش کرنے کے لیے، لیکن در حقیقت خاموش ہونے کے قابل نہیں ہے. اس میں جان نہیں تو کیا ہوا؟ کیا پروسیسنگ ممکن نہیں؟ پوری دنیا پروسیسنگ کر رہی ہے، پروسیسنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایک ریزلٹ تک لاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. ایک قوم یعنی سوچنے کے اعتبار سے بہت عجیب ہے. تقریباً میرے خیال میں شاید 2 ہفتہ ہو رہا ہے، 2 ہفتے پہلے میں بحریہ ٹاؤن گیا تھا دیکھنے کے لیے، وہ اس چکر میں کہ میں بھی وہ سب کچھ شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میں بحریہ ٹاؤن گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ کس طرح کی پلاننگ ہے، یہ ہے وہ ہے. عجیب ہے، دیکھ کر اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ جو کام آسانی سے ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ میرے ساتھ جو صاحب تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ان کا تعلق بجلی کے ایک محکمے سے تھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو بحریہ ٹاؤن ہے یہ جب پبلک یہاں نہیں آئی تھی تو منتھلی 1,20,00,000 روپے بجلی کا بل دے رہا تھا. جب پبلک نہیں آئی تھی تب 1,20,00,000 روپے منتھلی بل دے رہا تھا. پبلک آ بھی گئی، یہ بل تو چلتا رہا. پبلک آئی اور اس وقت اس کی ریکوری 20,00,000 تھی. 20,00,000 روپے پبلک سے لیتا تھا اور گورنمنٹ یوٹیلیٹی کو، بجلی والوں کو 1,20,00,000 روپے دے رہا تھا. کس بات کے؟ ان اسٹریٹ لینس کو روشن رکھنے پر، باغوں کو روشن رکھنے پر جہاں کوئی آبادی نہیں تھی. کیوں؟ مارکیٹنگ کے لیے. مارکیٹنگ کے لیے. اچھا یہ جو 1,20,00,000 روپے اس نے منتھلی خرچ کیے، پیچھے سے ریکوری 20,00,000 تھی، باقی کون دے گا؟ پبلک دے گی، پبلک دے گی نا. یہ بیوقوف بیٹھی ہے، اسے جتنا گھسیٹنا گھسیٹ لو، کوئی پوچھے گا تھوڑی. اچھا یہ اس میں سولر کیوں نہیں لگا لیے اس نے؟ اتفاقاً جو آدمی میرے ساتھ تھے وہ بھی الیکٹریسٹی سے ہی ریلیٹڈ تھے، الیکٹریکل سسٹم سے ریلیٹڈ تھے بحریہ ٹاؤن کے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے سولر کیوں نہیں لگایا؟ کہ نہیں نہیں وہ کارآمد نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ایسی بات تو نہیں لگ رہی، ٹھیک ٹھاک کارآمد چیزیں نظر آتی ہیں. تو اس نے اسپیل آؤٹ کر دیا، کہنے لگا بھائی یہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے نا، اب اس کو ویسٹ تو نہیں کر سکتے، اب یہ ہو گئی، اب یہ چلے گی. اور اچھا چلے گی تو پیسے کون بھرے گا اس کے؟ پبلک. یعنی بحریہ ٹاؤن کا مالک بھرے گا کیا؟ نہیں، اس نے نہیں بھرنا ہے، اس نے جلانا ہے، وہ جلائے گا، پبلک بھرے گی. اچھا اگر آپ سولر کے لگا دیتے تو پبلک کو نہیں بھرنا پڑتا، قوم کی بجلی بھی ضائع نہیں ہوتی، ملک کی بجلی مہنگی ہے، سبسڈائز ریٹ پہ آپ کو مل رہی ہے، اس کو اس سے کیا پرواہ؟ پروجیکٹ چل رہا ہے، پبلک دے رہی ہے، وہ پیچھے دے رہا ہے، خود کما رہا ہے. اللہ اللہ خیر صلاح، مرتی ہے مرے. زمین تمہارے پاس کہاں سے آئی تھی؟ 2 دریا بحریہ ٹاؤن کے اندر سے گزر رہے ہیں اور یہ دریا کی زمین ان کی اپنی اونرشپ میں ہے. آج تک دنیا میں کبھی سنا ہے دریا کی زمین کسی ایک پرائیویٹ اونرشپ میں چلی گئی ہو؟ ان کی اونرشپ میں ہے. یہ پاکستان ہے. کشور بس باقی سب صحیح. چلیے سلام. اب یہ ہے کہ انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد دیکھتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اس دوران میں آپ حالات کے اوپر ایک گہری نظر رکھیے گا اور گہرے سانس بھریے گا، یہ ایکسرسائز ضرور جاری رکھیے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بلڈ پریشر کہیں شوٹ کر جائے. حالات کو دیکھتے رہیے گا اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ طے کرتے رہیے گا، اپنے لیے کچھ نہ کچھ تیاری رکھیے گا. اب آپ جو تیاری کے سلسلے میں کیا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، انشاءاللہ بعد میں کبھی اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجا.
آخر میں وہ مکالمہ دوبارہ کرتے چلے جائیں، ایک طرفہ مکالمہ ہی صحیح. وہ یہ کہ ہماری باتوں سے کچھ لوگ یقیناً ناراض ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اب اس میں ہم بھی معافی مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. اب لیکن یہ کہ ہر دفعہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اچھا حقیقت یہ ہے کہ میرا بھی اب ٹیمپرمنٹ نہیں رہا ہے، میرا بھی اب ٹیمپرمنٹ نہیں رہا ہے بہت ساری باتیں سننے، بہت ساری باتیں کہنے کا. میں بھی حتی الامکان اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بیچ میں ہو ہی جاتا ہے اور یہ آگے بھی چلتا رہے گا. بہرحال اگر پھر بھی کچھ ہو رہا ہو تو میں اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں. چونکہ اچھا ہے کہ اب تھوڑا سا بریک رہے گا، اگر ابھی تک ایسی کوئی چیز پھر کسی کے ذہن میں رہی ہے تو میں انتہائی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. یہ جو حالات ہیں ان پر آپ گہری نظر رکھیے، ان کو دیکھنے کی کوشش کیجیے، انڈیپینڈنٹ ریسورسز کو جج کرتے رہیے، انڈیپینڈنٹ ریسورسز کو. مثلا پریس ٹی وی بری جگہ نہیں ہے، آپ ایک نظر بی بی سی پہ رکھیے، ایک نظر پریس ٹی وی کے اوپر بھی رکھیے، تاکہ آپ کو بہرحال اس سائٹ کی بھی کوئی رپورٹ مل جائے اور جس میں آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے. پاکستان کے نیوز پیپرز میں سے ڈان برا نہیں ہے، باقی ٹھیک ٹھاک برے ہیں، ٹھیک ٹھاک برے. یعنی ڈان اتنا برا نہیں ہے، صحیح میں جملہ صحیح کرنا چاہیے، ڈان اتنا برا نہیں ہے، ہے تو صحیح، ڈرامے تو وہ بھی کرتا ہے، صاف پتہ چل جاتا ہے یہ خبر اس نے دھمکی پہ لگائی ہوگی، یہ خبر کسی بارگین کے اوپر لگائی ہوگی، یہ خبر فلانے کو دبانے کے لیے لگائی ہوگی، صاف سمجھ میں آتا ہے. یعنی بلیک میلنگ میں سب شامل ہیں، ایکچولی مسئلہ یہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ڈان میں نسبتاً بہتر ہوتی ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے اگر کبھی موقع ملے تو ہفتے میں ایک دو دفعہ کم از کم اس نیوز پیپر کی طرف بھی نظر رکھتے رہا کریں، تاکہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایسی بھی کوئی خبریں مل سکیں. اور جو میں انڈیکیٹرز میں نے پچھلی دفعہ میں شاید یا اس سے پچھلی دفعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، انڈیکیٹرز اکنامک انڈیکیٹرز کون کون سے ہیں ان کو دیکھتے رہیے گا. اکنامک انڈیکیٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. مثلا امریکہ کے اندر بے روزگاری کی شرح بہتر ہو جائے یہ انڈیکیٹر نہیں ہے، جو پہلے بے روزگار ہوئے تھے وہ روزگار پر لگے ہیں یہ انڈیکیٹر ہے، یہ پازیٹو انڈیکیٹر ہے. بس یہ کہ بے روزگاری کی شرح کم ہو گئی یہ پازیٹو انڈیکیٹر نہیں ہے. اچھا پاکستان میں خوبی یہ اسٹیٹسٹکس قابل اعتماد ہیں ہی نہیں، تو یہ جان ہی چھٹ گئی، یہاں اسٹیٹسٹک دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، سارے ڈرامے ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو بس اس طریقے سے آپ اپنے حالات کو خود ہی دیکھتے رہیے، انشاءاللہ خدا اس مشکل سے کامیابی کے ساتھ سرخروئی کے ساتھ گزرنے کی توفیق نصیب کرے. مسلمان اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، خدا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ایک مملکت اسلامی ایران ہمارے پاس ہے، خدا اس کے اور اس کے رہبر کی اور اس کی خدمت گزاروں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. دشمنان اسلام جو اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، دین اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار یہ سب لوگ قابل ہدایت نہ ہوں تو واصل جہنم فرما. تمام دعاؤں کا رخ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرزند کی طرف، تمام آرزوئیں امیدیں حجت خدا کی تشریف آوری سے ہیں. اے پاک پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، منتظر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما، اور اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.